الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جو مضامین یہاں سماعت فرما رہے ہیں، رمضان شریف کے بعد سے جو موضوع ہم نے شروع کیا وہ ہے روح کی بیماریاں. مختلف بیماریوں کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انسان کی جو بھی روحانی بیماری ہو اس کو صحیح طریقے سے اجاگر کر دیا جائے. اور ہم میں سے جو شخص بھی جس انداز کی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ اسی لحاظ سے اپنی اس بیماری کا تدارک کر لے. حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی دو طرح کی ہے، ایک ہے دل کی دنیا اور ایک ہے ظاہر کی دنیا، ایک ہے روحانیت اور ایک ہے مادیت. ایک ہے ہمارا باطن، دوسرا ہے ہمارا ظاہر. جب انسان اپنی زندگی کی ترجیحات کو تبدیل کر دے اور زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو بدل ڈالے اور اپنی کامیابی اور ناکامی کے معیار کو تبدیل کر دے، اور اسی طریقے سے عزت اور ذلت اس کا معیار اور پیمانہ کسی اور چیز کو بنا لے، تو یقیناً پھر اس وقت اس کی ساری توجہات، ساری کوششیں مادیت کی طرف ہوتی ہیں، اور وہ پھر ہر اس چیز کو اپنانے کی تگودو میں لگتا ہے کہ جس سے اس کی ظاہری دنیا سنورتی ہو، جس سے اس کا ظاہر آراستہ ہوتا ہو. عزت و ذلت، اسی طریقے سے کامیابی اور ناکامی، اور انسان کی دیگر تمام کی تمام جو بھی صلاحیتیں اللہ پاک نے دی ہیں ان سب کو پرکھنے کا معیار اگر تو انسان اپنی اس مادی اور ظاہری زندگی کو بنا لے تو یقیناً پھر اس کی کامل مکمل توجہ اپنی مادیت کو سجاوٹ اور بناوٹ کے لیے گزرتی ہے، اور اس کی جو روحانی زندگی ہے، جو اس کی باطنی حالت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو دل کی دنیا ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کی ساری محنتیں، ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ وہ اپنی اس مادی زندگی کو بنانے میں، اس کو ترقی دینے میں، اسی کے لحاظ سے عزت و شہرت کمانے میں انسان گزارتا ہے، اور دل کی دنیا جو اصل دنیا ہے جس کے اوپر آخرت کا بھی سارا مدار ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دل ہی کی دنیا کے اوپر سارے مدار ہیں. انسان اس سے یکسر غافل ہو جاتا ہے، اور اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سے غافل ہے، روحانیت سے بے پرواہ ہے، مادیت کے اوپر ساری توجہات ہیں، ساری عزتیں، شہرتیں، دولتیں وہ جو ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں اس کے لیے جب وہ تگودو کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں قسم کی روحانی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، اور انسان یک بار دیگرے کئی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا دل برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، طرح طرح کے فتنے اس کے دل میں جگہ کر جاتے ہیں، اور طرح طرح کے نقصانات اس کے دل میں اگتے ہیں. لیکن چونکہ اس کی توجہ اپنے دل کی طرف نہیں ہوتی، اپنے باطن کی طرف نہیں ہوتی، اپنی دنیا کو سنوارنے میں ساری زندگی گزار رہا ہے، اسی کی سجاوٹ اور بناوٹ میں لگا ہوا ہے، اسی کی ترقی کو اصل ترقی سمجھتا ہے، اور اسی کی عزت کو اصل عزت سمجھتا ہے، اسی زندگی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے، تو ایسا انسان یقیناً ظاہری لحاظ سے تو بڑا ترقی یافتہ بن جاتا ہے، لیکن دل کے لحاظ سے اس کا دل جنگل بیابان کی طرح ویران اور کھنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ جو روح کی بیماریاں دل کے اندر جنم لیتی ہیں تو بے شمار تو وہ ہیں جن کا تذکرہ گزر گیا، انہی میں سے ایک بیماری جو بہت ہی زیادہ مہلک اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی، اس بیماری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا، ایاک والحسد، کہ جس بیماری کو حسد کا روگ کہا جا سکتا ہے، حسد کی آگ کہا جا سکتا ہے، یہ بھی معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی بیماری ہے کہ ہر کس و ناکس دانستہ اور نادانستہ اس حسد کی آگ میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس حسد کے نقصانات سے ہمیں آگاہ کیا، اس کی تباہ کاریوں سے ہمیں واقف کیا اور بتایا کہ یہ کتنی نقصان دہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دل کی دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم غور سے دھیان دیں اپنی اس مادی زندگی پر اور روحانی زندگی پر، تو چونکہ مادیت ہمارے سامنے ہے، یہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان ہمیں دکھائی دیتا ہے، روحانیت جس پر سارا کا سارا آخرت کا دار و مدار ہے، وہ چونکہ ہمیں حقیقی لحاظ سے دکھائی نہیں دیتی تو اس سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ورنہ اگر ان دونوں چیزوں میں تقابل کیا جائے، مادی نقصان کا اور روحانی نقصان کا، تو روحانی نقصان اتنا تباہ کن ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جاتی اور آخرت کا تو نقصان ہے ہی یقینی۔ ہمارے اور آپ کے وجود میں اگر کوئی داغ دھبا لگ جائے، ہمارے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی پھوڑا پھنسی، کوئی نشان لگ جائے، کوئی کیچڑ لگ جائے، جسم تو پھر جسم میں کپڑوں پر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، لیکن روحانی لحاظ سے ہمارے دل کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں دھبے پڑ جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس سے غافل ہیں۔ مادی لحاظ سے تو پان کی چھینٹے ہمارے کپڑوں پر پڑ جائیں تو ہمیں برداشت نہیں، گاڑی گزرتے ہوئے کیچڑ کا پانی اچھال کر ہمارے کپڑوں پر پھینک دے تو ہمیں وہ کیچڑ برداشت نہیں، ہمارے چہرے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو وہ ہمیں گوارا نہیں۔ لیکن حدیث مبارک میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل پہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، نہ کرے اگلی بار پھر گناہ کر لے تو اسی کی طرح ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے ساتھ یکے بعد دیگرے اس گناہ کی نحوست کے دھبے دل کو چھپاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارا کا سارا دل کامل اور مکمل کالا کلوٹا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے دل کے اوپر اگر آنچ آئے، دل کے اوپر داغ دھبے لگے، تو ہمیں کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور مادی لحاظ سے جہاں کہیں تھوڑا سا بھی داغ دھبا لگ جائے تو ہمیں فکر ہو جاتی اور گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم پر یا لباس و پوشاک پر کوئی داغ لگا ہوا ہو، ہماری اس مادی زندگی کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا گھر ٹوٹ گیا، کسی کی دکان کے آگ لگ گئی، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، مادی لحاظ سے کوئی بھی نقصان ہو گیا تو بڑی فکر انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اور اگر روحانی لحاظ سے اسی قسم کا نقصان ہو گیا کہ پہلے عبادات کی توفیق ملتی تھی، اب وہ توفیق سلب ہو گئی، پہلے جو عبادات اطاعت کیا کرتا تھا اب اس میں کمی ہو گئی یا بالکل محرومی ہو گئی، تو ہمیں اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ روحانیت اور مادیت کے اندر مادیت ہمارے اوپر غالب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ٹوٹ جائے، چشمہ ٹوٹ گیا، چپل ٹوٹ گئی، اور کوئی گھر کا سامان ٹوٹ گیا، تو کتنا دکھ اور افسوس اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابل اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، مجال ہے کہ ہمیں کوئی صدمہ ہو، کوئی افسوس ہو، نماز ہماری چھوٹ گئی، کوئی عبادت کا موقع آیا وہ چھوٹ گیا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ملال ہو، افسوس ہو، صدمہ ہو کہ یہ نیکی کا موقع مجھ سے ضائع ہو گیا۔ جنازہ جب مسجد میں لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو ایک قیراط ثواب دیا جاتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ جائے قبرستان تک اس کی تدفین میں شریک رہے اس کو دو قیراط ثواب دیا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قیراط کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک قیراط جبل احد کے برابر ثواب ہے. اللہ پاک صرف جنازے کی مختصر سی نماز کے چار تکبیرات انسان کھڑا ہو جائے جس میں نہ جھکنا پڑتا ہے نہ سجدہ کرنا پڑتا نہ زیادہ وقت لگتا, صرف چار تکبیرات. پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر ثنا پڑھ لیا, دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر درود شریف پڑھ لی, تیسری تکبیر کہی اللہ اکبر دعائیں مغفرت پڑھ لی, اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیا. اتنے مختصر سے عمل میں انسان کو جبل احد کے برابر وافر مقدار میں ثواب عطا کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ روحانی نعمت ہے, روحانی ثواب ہے, اس کے بٹنے کے وقت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ بڑی لاپرواہی کے ساتھ جب مسجد میں جنازہ آئے, اعلان ہوتا ہے کہ نماز کے بعد جنازہ ہوگا خاص کر جمعے میں, تو لوگ بڑی لاپرواہی کے ساتھ سنتیں پڑھنی ہیں تو پڑھی, نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھے, بھی بغیر سنتیں پڑھے یا بغیر جنازہ پڑھے بڑی لاپرواہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جنازے کی نماز ہو رہی ہے لوگ آس پاس گھومتے رہتے ہیں بے پرواہی کے ساتھ. وجہ کیا ہے کہ اس روحانی نعمت کی اہمیت سے واقف نہیں. یہاں اگر دو روپے کا دنیاوی لحاظ سے کہیں فائدہ ہوتا ہے تو انسان ایک دکان چھوڑ کے اس دکان پہ جاتا ہے جہاں دو روپے سستی چیز ملتی ہے. یہ چیز آج کل بھی شاید چل رہی ہے کہ وہ جو مسالے کے پیکٹ آتے ہیں اس پیکٹ کو خالی واپس کرو تو 10 روپے مل جاتے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بتانے لگے کہ ایک دفعہ امتیاز اسٹور پہ جانا ہوا تو وہاں کئی خواتین باقاعدہ مہینے بھر کا سودا لے کر ٹوکری میں لائی, اور لانے کے بعد پیکٹوں کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی تھیلیاں نکال کے الگ کر لی اور خالی پیکٹ واپس لے جا کے رقم واپس لے آئے. 10-10 روپے ایک پیکٹ میں ملتے ہیں. چونکہ وہ مادی نفع ہمارے سامنے ہے اس کی خاطر تو ہم اتنی محنت بھی کر لیں گے کہ ایک بار بھی سودا خرید کر خالی پیکٹ واپس کر کے 10 روپے حاصل کر رہے ہیں. لیکن روحانی لحاظ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے مالا مال کرنے کے فیصلے کیے ہوئے ہیں, لٹانے کے لیے اللہ پاک نے مواقع دیے ہوئے ہیں, تو وہاں یہ لاپرواہی دکھائی جاتی ہے کہ لوگ بڑی لاپرواہی کے ساتھ جنازے کی نماز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ روحانیت اور مادیت میں جب تقابل کیا جاتا ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے چونکہ مادیت غالب رہا کرتی ہے تو ہم اس کو ترجیح دیا کرتے ہیں, اور اللہ کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو ہم پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں. حقیقت تو یہی ہونی چاہیے کہ جب نگاہوں میں آخرت کا سودا انسان کے سامنے ہو تو انسان اس کے کمانے کے لیے پل پل پہ جستجو میں ہو کہ جو موقع آئے میں اس کو حاصل کر لوں. تو یہ میں نے کہا کہ اگر ہمارے ظاہر پر داغ دھبا لگ جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے, باطن کے اندر پورا دل سیاہ ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہماری زندگی میں کوئی نقصان آ جائے کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں. روحانی زندگی میں بڑے سے بڑے نقصانات ہو جائیں, نماز چھوٹ گئی, فرض جو اہم ترین فریضہ ہے, مجال ہے کہ کبھی نماز کے چھوٹنے پر کبھی کسی کے آنسو نکلے ہوں, رویا ہو, اللہ میاں سے معافی مانگی ہو کہ یا اللہ میں نے نماز چھوڑ دی مجھے معاف کرنا, لاپرواہی ایک چھوڑ دی تو پھر اگلے نماز کے وقت دوسری میں بھی سستی شروع ہو جاتی ہے, یہ کہ بات دیگر ہے پھر کئی نمازیں انسان چھوڑنے لگتا ہے. تو روحانی لحاظ سے تباہی آ جائے, نقصان آ جائے, کمی آ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ٹوٹ جائے تو کتنے فکر مند ہو جائیں, اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, گھر میں کھانے کو نہ ہو تو کتنی فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا, فاقے ہو جائیں گے, بچوں کے لیے کیا ہوگا. لیکن اگر گھر میں دین نہ ہو, دین کی تعلیمات نہ ہو, دین کی آبادی کے سامان نہ ہو, اس صورتحال میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. گھر میں چور آ جائے سارا گھر دھرم بھرم ہو جاتا ہے, بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی وہ کرنے نہ پائے. لیکن نقصان پہنچانے کے آلات لغویات, وہ جو ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے سامان بنتے ہوں, جو ہماری روحانیت کو نقصان پہنچانے کے سامان بنتے ہوں, وہ چیزیں گھر میں آ جائیں, تباہیوں کے سامان ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی. لباس پوشاک میسر نہ ہو تو ہم کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کپڑے نہیں ہیں, کیا ہوگا, عید آ رہی ہے, رمضان آ رہے ہیں, شادی آ رہی ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, لباس نہ ہو تو فکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن جو اصل لباس اللہ پاک نے بتایا کہ وہ لباس التقوی ذلک خیر, اصل جو تقوی کا لباس ہے یہی سب سے بہترین لباس ہے, اس لباس کی کبھی ہمیں فکر نہ ہوئی کہ ہم نے بھی کبھی زندگی میں تقوی اپنایا کہ نہیں, تقوی اختیار کیا کہ نہیں, ڈر اور خوف جس انداز سے ہونا چاہیے اس کو اپنایا کہ نہیں، اس چیز کی کبھی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں روحانیت اور مادیت، مادیت ہم پر چونکہ غالب آ چکی، اس چیز کے نقصان کو ہم بہت زیادہ اہمیت سے دیکھتے ہیں، اس کے فائدے کو بہت زیادہ اہمیت سے دیکھتے ہیں، اور اسی کی عزت اور ذلت، اسی کی ترقی اور ناکامی کو ہم نے معیار بنا لیا، تو ساری زندگی کی بھاگ دوڑ ہماری اس مادی زندگی کی ترقی کے لیے ہو رہی ہے، اور دل کی دنیا ویران ہوتی چلی جائے، برباد ہوتی چلی جائے، بنجر سے بنجر ہوتی چلی جائے، اس دل کے اوپر آبادی کے پھول نہ ہوں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو انہی نقصان دینے والی بیماریوں میں سے جو ایک بیماری جس کو حسد کہا جاتا ہے، حسد کی آگ جس کو بول سکتے ہیں، حسد کا روگ جس کو بول سکتے ہیں، جس کا مطلب آسان لفظوں میں یوں ہے کہ انسان دوسرے کی کسی نعمت کو دیکھ کر جلے۔ کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت، جوانی، قدرت، قوت، اچھی قد کاٹ، اچھی صحت کو مالک بنایا تو بعض دفعہ اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت وافر مقدار میں عطا فرمایا، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ پاک نے عزت اور شہرت عطا فرمائی، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو علمی میدان میں کمال ملا، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو کاروباری زندگی میں ترقیاں مل رہی ہیں، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے وافر مقدار میں مالا مال فرمایا، پورا گھرانہ آباد اور شاداب ہے، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ پاک نے گاڑیاں، مکانات، دنیا کے سارے ساز و سامان حلال اور جائز طریقے سے دے دیے تو اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ پاک نے جس بندے کو جو نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے ملنے پر کوئی دوسرا انسان اس سے جلنے لگ جائے اور یہ سوچے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان اللہ کے کسی بھی بندے کے پاس اللہ کی کسی بھی نعمت کو، چاہے وہ نعمت مادی لحاظ سے ہو، وجودی ہو، دیکھنے والی ہو، یا مانوی ہو۔ مادی کا مطلب یہ کہ مکان، بنگلہ کوٹھی ملا ہوا ہے، کار ملی ہوئی ہے، کاروبار زندگی بہت اچھا چل رہا ہے، آل اولاد اور بہت ساری دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ مادی چیز ہے۔ اور مانوی لحاظ سے اس کو اللہ پاک نے علم سے مالا مال کیا، تقوی اس کو اعلیٰ درجے کا دیا، اس کو صلاحیتیں، اس کو دماغ، ذہانت، ذکاوت، اس کے اخلاق، یہ جو مانوی چیزیں ہیں اس میں اللہ پاک نے اس کو ترقی دی۔ تو مادی لحاظ سے یا مانوی لحاظ سے کسی شخص کو کوئی کمال ملا تو دوسرا دیکھنے والا شخص، اس کی یہ نگاہ دو طرح کی اس پر اٹھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اس کو دیکھ کر جلے کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ اس دیکھ کر جلنے والا یہ تو ہے حسد میں مبتلا، اور ایک یہ ہے کہ انسان اس کی اس نعمت کو دیکھ کر جلتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کتنا نوازا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ نعمت عطا فرما دے۔ یہ جو چیز اس کو ملی، یہ جو صلاحیت اس کو ملی، یہ جو خوبی اس کو ملی، کاش کہ مجھے بھی مل جائے۔ اور انسان اپنے اسباب کے دائرے میں اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس چیز میں اور پہلی چیز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی چیز تو کہلاتی ہے حسد، اور دوسری چیز کہ جہاں انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو، اللہ پاک نے اس کو کتنا نوازا، یہ نعمت کاش کہ مجھے بھی مل جائے، اور اس کے حصول کے لیے انسان کوشش کرے جائز طریقے سے، تو یہ کہلاتا ہے رشک، جس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کے مال و دولت کی فراوانی ہے، اور بہت سلیقے سے، ڈھنگ سے، طریقے سے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ بھی اس کا کردار اور گفتار اور اخلاق اچھے ہیں، تو یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کتنی پرسکون زندگی ہے اس کی، میں بھی اسی طرح کے کاروبار شروع کروں اور میں بھی اسی طرح پرسکون زندگی بسر کروں۔ تو اگر وہ یہ کوشش جاری رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھاتا ہے، اس شخص کو حاسد نہیں کہا جائے گا، یہ شخص اس پر رشک کرنے والا ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت کی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی نعمت کو مانگنے والا ہے، اس چیز کی اجازت۔ لیکن اگر اپنے آپ سے اس کو کوئی سروکار نہیں، صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، تو اس طرح کی تمنا رکھنے والا شخص وہ کہلاتا ہے حاسد، حسد کرنے والا، دوسرے کی نعمت سے جلنے والا. یہ چیز بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایاک والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. اس لیے کہ حسد کوئی معمولی روگ نہیں ہے، کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. حسد کی مثال آج کل کے زمانے میں یوں سمجھ لی جائے جیسے بہت سارا قیمتی ساز و سامان ہو، بہت قیمتی سامان ہو، اس سامان کے اوپر پیٹرول چھڑک دیا جائے. پیٹرول چھڑکا ہوا، معاملہ تیار ہے، صرف اس کو ماچس کی تلی دکھانے کی دیر ہے. تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر بھسم کر دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے، جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو، جو خشک لکڑیاں ہوں، لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے. تو حاسد کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں جس حسد کی آگ میں مبتلا ہوا، اس آگ نے خود میرے ہی سارے حسنات کے ذخیرے کو جلا کر راکھ کر دیا. ان الحسنات، یقیناً ان الحسد، یہ جو حسد کی آگ ہے یہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے، کھا کے ختم کر دیتی ہے. لیأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. ہم اور آپ اگر اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں جما لیں، بسا لیں کہ یہ جلن، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کڑنا، اس سے حسد کرنا، اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اور اس کے نقصان کی چاہت کرنا، یہ کتنی مہلک بیماری ہے. اور اس کا نقصان اتنا خطرناک ہے کہ حاسد اپنے اس حسد کی وجہ سے اپنے زندگی میں کیے ہوئے تمام اعمال صالحہ کو خود اپنی اس حسد کی آگ کے ذریعے سے جلا دیتا ہے. اگر یہ چیز ہمیں مستحضر ہو جائے تو ہم اپنی زندگی کے جس دائرے میں ہوں، ظاہر ہے کہ ہر انسان کا زندگی کا معیار جدا گانا ہے. بچپن کی زندگی الگ ہے، جوانی کی الگ ہے، اندھیڑ کی الگ ہے، بڑھاپے کی الگ ہے، غریب کی الگ ہے، متوسط کی الگ ہے، امیر کی الگ ہے، مردوں کی الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے. ہر انسان کی انفرادی زندگی کا دائرہ حیات جدا گانا ہے. جو انسان اپنی جس زندگی کے جس دائرے کے اندر بسر کر رہا ہے، جو زندگی، اس میں وہ نظر ڈال کر دیکھ لے کہ کہیں میں بھی اس قسم کی جلن کے اندر تو مبتلا نہیں ہوں. کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس کے ساتھیوں سے، اپنے علمی میدان کے اندر جو شہ سوار ہیں ان کے ساتھ، یا اپنے کاروباری زندگی کے اندر جو میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دیگر افراد ہیں، یا زندگی کے اور دیگر معاملات کے اندر جو بھی میرے شریک ہیں اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہیں میری کسی سے اس قسم کی کوئی نسبت تو نہیں کہ جس کو دیکھ کر مجھے آگ لگتی ہو، میرے دل میں جلن ہوتی ہو، کڑن ہوتی ہو. تو یہ جلن اگر دل میں موجود ہو تو یقیناً انسان کے اندر حسد کا مادہ موجود ہے. یہ چیز انسان کی نیکیوں کو جلا رہا ہے، اس کی حسنات کو کھا رہا ہے. اس صورتحال میں پھر اس کے تدارک کی، اس کے تلافی کی کامل اور مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ انسان جو قیمتی اثاثہ خون پسینے کی کمائی سے جمع کرتا ہے، جتنی محنت سے انسان کا سرمایہ جمع کیا ہوا ہو، اتنی ہی زیادہ اس کو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے. جو مشہور مقولہ ہے، آپ کمائی اور باپ کمائی میں بڑا فرق ہے. انسان جب بچپن میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، ماں باپ اس پر لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سارا سب کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت بچپن کی اور جوانی کی جو زندگی ہے، انسان لاپرواہی اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، بے پرواہی کے ساتھ وہ مال و دولت خرچ کرتا ہے. پہلے بھی میں نے ایک قصہ سنایا کہ ہمارے جو ایک سب سے بڑے والے بہنوئی ہیں، گلشن کے اندر ان کی رہائش، وہاں ان کے محلے کے اندر ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے. باپ لکھپتی کروڑ پتی ہے، تو وہ آئے دن اپنے بیٹے کو نئی نئی گاڑیاں دلاتا ہے. تو اس کے بیٹے کی لاپرواہی یہ ہے کہ وہ نئی گاڑی جم جماتی بھی لیتا ہے لاکھوں روپے کی. اس کی عادت یہ ہے کہ اتنی لاپرواہی سے چلاتا ہے، نئی گاڑی کو چند دن بعد اس کے دروازے پہ ڈینٹ پڑا ہوا ہے، اس کا بمپر پہ ٹکر لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بالکل بے پرواہی سے چلا کر اس کو پچکا دیتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو نئی گاڑی دلا دیتا ہے. بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حلال اور حرام کی آمدن کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. خون پسینے کی کمائی ہو تو انسان کو ایک ایک چیز ایک ایک پیسہ اس کی محنت اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے کمایا. اور دوسرے یہ کہ باپ کی کمائی ہے, بیٹے کو اس نے آزاد چھوٹ دی ہوئی ہے تو بیٹا آئے دن نئی گاڑی کو ٹکرے مار مار کے جب خراب کر دیتا ہے دوبارہ اس کا باپ نہیں دلا دیتا. تو یہ جو مشہور محاورہ ہے کہ آپ کمائی اور باپ کمائی میں بڑا فرق ہے, تو حقیقت پر مبنی ہے کہ جب باپ کے پیسے سے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو بے پرواہی کے ساتھ لوٹاتا ہے, لیکن جب خود کمانا شروع کرتا ہے تو ایک ایک روپیہ جمع کر کے رکھتا ہے کہ اب اتنے ہوگا اب اتنے ہوگا, اتنے وہاں خرچ کر دیے اتنے بچ گئے اتنے ہوگا اتنے ہوگا. تو یہی حال انسان کے اعمال کا ہے کہ اگر انسان نے اعمال کو نہایت محنت کے ساتھ نہایت کوشش کے ساتھ جذبوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر جمع کیا ہو, اس کو معلوم ہے کہ میں نے ان اعمال کو کرنے میں کتنی رات دن کی محنتیں کی ہیں, راتوں کو جاگا دن کو بھوکا رہا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکایا, اگر وہ اس عبادت کی اہمیت کو جانتا ہوگا تو وہ اس کی حفاظت بھی کرنا جانے گا اور وہ اپنے آپ کو سنبھال کر چلائے گا کہ کہیں مجھ سے غیبت نہ ہو جائے کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں, کہیں مجھ سے چغلی نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے بد نظری نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے بد کلامی نہ ہو جائے, کہیں میرا ہاتھ ناجائز جگہ پر نہ چل پڑے, کہیں میری زبان ناجائز جگہ پر نہ چل پڑے, کہیں مجھ سے کوئی ایسا برا سرزد نہ ہو جائے کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں. نیکیوں کو ضائع ہوتے دیر نہیں لگتی, نیکیوں کے ذخیرے میں آگ لگتے دیر نہیں لگتی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب محفل بیان فرمائے, اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرنا, لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کر دینا, ولا تجهروا له بالقول, اور ان کے ساتھ ایسے جری انداز میں بے باک ہو کر گفتگو مت کرنا, كجهر بعضكم لبعض, جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی کے ساتھ اور بالکل بے باکی کے ساتھ بات کرتے ہو, اگر اس طرح تم نے کیا ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال وہ حبط ہو جائیں گے, راکھ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کل عدم ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہیں بھی اگر معمولی سی گستاخی ہو گئی, اس اونچی محفل کے آداب کے اندر خلاف ورزی ہو گئی, تمہارے سارے اعمال برباد چلے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو نیکیوں کے ذخیرے میں آگ لگتے دیر نہیں لگتی, اعمال کے ضائع ہونے میں پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ نہ جانے کون سی ایسی گستاخی ہو جائے جس کی وجہ سے سارا ذخیرہ برباد ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اعمال کی جو اس نے محنت سے کیے ہیں حفاظت کرنے کی کوشش کرے تو نہ تو کبھی وہ غیبت کرے گا کہ غیبت کے ذریعے سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں, نہ کبھی وہ بد نظری کرے گا اس کے ذریعے سے انسان کی روحانیت وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے, اندر ظلمت بھر جاتی ہے, دل تاریک ہو جاتا ہے, اور نہ ہی کبھی وہ گانے سنے گا. گانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے کا سننا سنانا یہ نفاق کو دل کے اندر ایسے پیدا کر دیتا ہے, ایسے پختگی بخشتا ہے جس طرح پانی کھیتی باڑی کو اگاتا ہے. تو یہ گانے بجانے کان میں جاتے ہیں اور دل کے اندر نفاق کو اگاتے ہیں, اس پختگی کے ساتھ جس طرح درخت زمین کے اندر پانی پڑنے کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ پختگی کے ساتھ اگتا ہے. اسی طریقے سے زبان کا بے جا استعمال کرنا یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, حقیقی لحاظ سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو اگر انسان کا ہاتھ غیر محتاط ہو کسی پر چل جائے بے جا ناحق, تو یہ ہاتھ تو اٹھ گیا لیکن اس کی تلافی اب ناممکن ہے. اس پر پڑا, اس کا دل دکھا, اس کو اذیت پہنچی. ہمارے یہاں محلے کے ایک نمازی لڑکا ہے, کرکٹ کھیلتے ہوئے گاڑی آئی اور ایک صاحب پہ لگی اور ٹکر وکر ہوئی, بڑی عمر کے تھے اور اس کے بعد ذرا تو میں ہوئی اور وہ چھوٹی عمر والے نے بڑی عمر والے پہ ہاتھ اٹھا دیا. تو یہ لمحوں کی چوک ہوتی ہے. وہ صاحب جو بڑی عمر کے ہیں یقیناً چھوٹا لڑکا بڑی عمر والے پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے, اتنی بڑی تباہی ہے کہ جیسے گویا کہ انسان نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے کبر سنی کے اندر اپنے بڑھاپے کے اندر اپنی عزت اور وقار چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جوانی میں بچپن میں اپنے بڑوں کا اکرام کرے, کل کو جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کا اکرام کریں گے. تو یہ چوک ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان نے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ دوسرا انسان جو وہاں سے چلا گیا گزر گیا, اب انسان کے دل میں ندامت ہو, شرمندگی ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, تو بہت ممکن ہے کہ وہ کبھی مل جائے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی. وہ راہگیر تھا, گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے چلا گیا, اب اس سے معافی تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں رہتی. لیکن اتنی بڑی ایک کوتاہی انسان کر لیتا ہے کہ آخرت کے لحاظ سے اپنے ذمے اس نے ایک حق لے لیا. تو یہ ہاتھ کا ناجائز استعمال کر لینا اپنے ذمے ایک بہت بڑا حق لے لیا. زبان کا ناجائز استعمال کر لینا کالم گلوش میں اس نے اپنا گویا کے ذخیرے کے اندر نقصان کر لیا. تو اس قسم کی چیزیں یہ ہیں کہ انسان اگر اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر تو وہ سنبھل سنبھل کر چلتا ہے, اپنے پورے وجود کو لگام دے کر رکھتا ہے. لیکن اگر وہ بے احتیاط ہو اور بغیر کسی وجہ کے, ایک تو گناہ وہ ہے جس میں لذت تو ملتی ہے, غیبت یہ وہ گناہ ہے جس کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت, کہ انسان گناہ تو کر رہا ہے لذت بھی اور ذائقہ بھی کچھ نہیں. یہی حال حسد کا ہے کہ انسان حسد کرتا ہے, کسی سے جلتا ہے, کسی سے کڑتا ہے, کسی کے لیے اپنے دل میں گویا کہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے, تو اس گناہ کی وجہ سے بھی اس کو کوئی لذت نہیں مل رہی. خود یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, حسد کی آگ میں خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے. اور حاسد کا سب سے بڑا بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ خود وہ اپنی اس حسد کی آگ میں جلتا ہے. جس کے اوپر جل رہا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے بسا اوقات, وہ تو اپنا خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے, یہ خود اس سے جل کر دلی دل میں جب کبھی اس کو دیکھتا ہے تب جلتا ہے, جب کبھی اس کو سوچتا ہے تب جلتا ہے اور کڑتا ہے. تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا وبال ہے کہ یہ اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلا رہا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ نقصان دہ بیماری ایسی ہے جو معاشرے میں بالکل عام ہے. گھر گھر کے اندر سگے سگے رشتے, باپ بیٹے جو اتنے قریبی رشتے ہیں, بھائی بھائی, ماں اولاد, لیکن آج کے زمانے کے اندر یہ نقصانات اتنے پھیل چکے ہیں, یہ بیماریاں اتنی سرایت کر چکے ہیں, سگے رشتوں کے اندر بھی یہ مہلک بیماریاں موجود ہیں. گھروں کے اندر بھائیوں بھائیوں میں ایک بھائی ترقی کر رہا ہے تو دوسرے بھائی اس سے جلنے لگ جاتے ہیں, اور بڑوں اور چھوٹوں کے اندر چھوٹا زیادہ ترقی کر جائے تو بڑے اس سے جلنے لگ جاتے ہیں. خواتین کے اندر ایک اگر دوسرے سے زیادہ آگے نکل رہی ہے تو دوسری اس سے جلنے لگ جاتی ہے. اسی قسم کے اور بھی عزیز اور اقارب اور رشتے داروں کے اندر کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے تو دوسرے اس سے جلنے لگ جاتے ہیں. اور اپنی عام زندگی کے اندر انسان کے دوست احباب, اسکول کالج کے اندر اور مدارس کے اندر, طلبہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر اس پڑھائی لکھائی کے میدان میں ایک لڑکا اپنی قابلیت, اپنی صلاحیت, اپنی محنت کے ذریعے سے وہ ترقی پا رہا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات حاصل کر رہا ہے, تو دوسرے طلبہ میں دو طرح کے طلبہ ہیں. ایک تو وہ جو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری کلاس کا نام روشن کرنے والا, یہ پوزیشن ہولڈر, یہ ہماری کلاس کا اچھے طریقے سے گویا کہ کردار روشن کرنے والا. دوسرے وہ کہ جو اسے جلتے ہیں کہ یہ کیوں اچھے نمبر لے آتا ہے. اپنے آپ کو تو اس درجے میں پہنچانا مقصود نہیں, لیکن جلن اس بات پہ ہے کہ یہ کیوں زیادہ نمبر لے آتا ہے. تو یہ چیز بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو ہر طبقے میں, ہر میدان میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر, جو انسان جس زندگی کے جس میدان کے اندر بھی کام کر رہا ہو, اپنی زندگی کے جو ہم سر اس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان کا تقابل اگر ہو اور اس تقابل کے اندر انسان جلنے لگ جائے تو یہ حسد ہے. ہمارے نمازیوں میں ایک نوجوان لڑکا ہے, اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کبھی کوئی دینی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اپنے کسی بھی ہمدرد اور خیرخواہ اور دینی رہبر سے تذکرہ کر لے. یہ سب سے بہتر اور اچھی عادت ہے. ایک انسان دلی دل میں پریشان ہے اور اس کے دل میں عجیب اشکالات, مشکلات, پریشانیاں ہوں, اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا تو وہ انسان بھٹک جاتا ہے. تو وہ نوجوان لڑکا جو ہمارا نمازی بھی ہے, اچھا دوست بھی ہے, تو وہ ایک دن اس سے تذکرہ کرنے لگا کہ میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایک لڑکے اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں, اچھے اچھے موبائل ہیں, اچھے اچھے مالدار ہیں, تو ان کو دیکھ کر میرے دل میں بھی ہوتا ہے کہ میری بھی اچھی گاڑی ہو, میرے پاس بھی اچھے قیمتی موبائل ہوں, میرے پاس بھی اچھی اچھی چیزیں ہوں. اس طرح کی چیز اس نے اپنے ذہن سے سوچی, اچھا یہ ہوا کہ اس نے مجھ سے پوچھ لی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے دل میں ایک تصور تو آتا ہے, اور اس کا نتیجہ بھی اس نے بتایا کہ میں نے اپنے والدین سے اس بات کا تذکرہ کیا اور ہوتے ہوتے میں والدین سے جھگڑ پڑا, کچھ ناراضگی کا اظہار کیا, تو امی ابا نے اس بچے کی خاطر اپنی عمرے کے لیے جمع کی ہوئی رقم اس پر قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا. فرمایا کہ بچے تمہیں جو گاڑی پسند ہو, جو موبائل پسند ہو, تم بتاؤ, ہم تمہیں دلائیں گے. چونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بدخواہ نہیں ہوتے, اپنی اس جمع پونجی کو قربان کرنے پر راضی ہیں کہ میرا بیٹا لائق فائق قابل بن جائے, پڑھائی لکھائی کے اندر اس میدان اس معیار پر پہنچ جائے کہ کل کو یہ معاشرے کے اندر خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے. اس بچے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی خاطر والدین دونوں ان دونوں نے مشورہ کر کے بچے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ رقم جو انہوں نے اپنے لیے عمرے کے لیے جمع کی ہوئی تھی, کہا کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے ہم تمہیں گاڑی بھی دلاتے ہیں اور موبائل بھی دلاتے ہیں, جو چیز تمہیں اچھی سے اچھی پسند ہو تم چوائس کر لو. اچھا یہ ہوگا کہ اس بچے نے مجھ سے پوچھا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے, اس طرح سے انسان جب دوسروں کو دیکھتا ہے اس میں بھی حویث پیدا ہو اور دوسروں کو دیکھ کر حرص پیدا ہو اور دوسروں کو دیکھ کر اگر انسان جلتا ہے تو یہ حسد بن جاتا ہے. اس حسد کے نتیجے میں نتیجہ جو سامنے آیا وہ, اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ ماشاءاللہ وہ کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہے, سب نعمتیں موجود ہیں, لیکن جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے تو ناشکری میں مبتلا, کہ نہ تو میرے پاس گاڑی, نہ میرے پاس موبائل, نہ قیمتی چیزیں, نہ یہ نہ وہ, تو ایک نقصان یہ ہوا کہ وہ ناشکری کے اندر مبتلا, اور بڑا نقصان یہ کہ والدین کی نافرمانی کے اندر. تو یہ ایک بیماری انسان جب دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس چیز کے اندر ڈالنے لگے, اور اگر صحیح تربیت اور رہنمائی نہ لیتا تو یقیناً وہ نقصان اٹھا لیتا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بیماری ایک ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر بالترتیب کئی ایک نقصانات ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں. یہی حسد وہ بیماری ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوتا ہے تو دل میں اس کی نفرت پکتی ہے اور وہ بھڑاس نکالنے کے لیے جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے. اس کو دیکھو آج وہ بڑا بنا ہوا ہے, ایسا ہے اور ویسا ہے, میں اس کو جانتا ہوں وہ کیا تھا کیا نہیں تھا, ہم تو اس کے باپ دادا کو جانتے چلے آ رہے ہیں, وہ تو یوں تھا. وہ برائی کرتا ہے, برائی کے ذریعے سے اپنے اس حسد کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ نقصان ایک تو حسد کا ہو رہا تھا, دوسرے یہ کہ اس کی برائیاں کر کے غیبت کا بھی نقصان ہو گیا, کہ غیبت کا جرم بھی اس سے صادر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو انسان اس طرح کی چیزوں کے اندر جب تقابل کرتا ہے تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی یہ چیز سے زائل ہو جائے, اس سے یہ چیز چھن جائے, اور جب اس کو کبھی نقصان ہو جائے تو یہ اس کے اوپر خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی مہلک چیز ہے. حقیقت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک جان ہے, سر میں اگر درد ہو تو پورا وجود بے چین اور بےتاب ہو جائے, سارا وجود جاگا رہتا ہے. حقیقت تو یہ ہونی چاہیے, لیکن جہاں ایک مومن مسلمان کے نقصان سے دوسرا خوش ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ مومنوں کے دھڑ سے جدا انسان ہے, یہ مومنوں کے مجموعے سے کٹا ہوا انسان ہے, کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی غمی پر غم نہیں منا رہا, اس کی غمی پر خوش ہو رہا ہے. کسی کو آگ لگے کسی کو تاپنے کی پڑے, تو چونکہ دل میں حسد کی آگ تھی تو یہ اس کے کسی نقصان پر, کسی رنج پر, کسی غم پر خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا ہوا ایسا ہوا, بہت اچھا ہوا اس طرح ہوا. تو یہ بھی اس کی ایک گویا کہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ حسد انسان کے اعمال کو اس طرح کھا کر رکھ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے. اس لیے آپ نے حکم دیا کہ لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو, ولا تباغضوا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھا کرو, ولا تناجشوا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں مت رکھو. خود آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے باہر آتا ہوں تو میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح گھر کے اندر رہتے ہوئے میرا دل تم سب سے صاف ہوتا ہے, تو جب میں باہر آؤں تو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی شکایت مجھ سے نہ کرے تاکہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کدورت آئے. تو میں چاہتا ہوں جس طرح گھر میں رہتے ہوئے میرا دل تم سب سے صاف رہتا ہے, باہر بھی تم سب سے میرا دل صاف رہے, کوئی کسی کی چگلی میرے سامنے مت کھایا کرے, نہ کھایا کرے, ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف سے میرے دل میں رنجش آ جائے. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان اس کا مزداق اگر بن جائے کہ لا تحاسد ہو, ایک دوسرے سے حسد نہ ہو, کسی کی نعمت پہ انسان نہ جلے, اور دوسرے یہ کہ ولا تباغضوا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت کینہ مت رکھو, اور اسی طریقے سے ولا تناجشوا, آپس میں رنجشیں مت رکھو. دل کے اندر ایک دوسرے کی خراشیں مت رکھو، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں مت رکھو، دل صاف رکھو. دل صاف ہوں گے محبتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی گھرانوں کے اندر بھی اتفاق اور اتحاد ہوگا، کنبوں کے اندر بھی اتفاق اتحاد ہوگا، کاروباری معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں پیار محبت کی فضا ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اصل وہ بنتی ہے گھر سے. گھر کا ماحول سب سے پہلے اچھا ہو، اتفاق اور اتحاد ہو، پیار و محبت ہو، تو گھر سے پھر انسان کی فضا باہر بھی منتقل ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں میں غیبت سب سے زیادہ، جہاں اجتماعی طور پر افراد رہتے اور بستے ہیں، آمنے سامنے ہیں سب ایک دوسرے کے، جہاں ایک گیا اس کے پیچھے سارے دوسرے برائیاں شروع ہو گئے، جب وہ گیا یہ آیا اس کے سامنے سب دوسرے کی برائیاں شروع ہو گئی. یہ غیبتیں آپس میں نفرتوں کو جگہ دیتی ہیں. اور پھر حسد کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جلن اور اپنی اس کوڑن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپس میں پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر نہ ہوں، غیبت کا خاتمہ کر لیا جائے، روک تھام کی جائے، حسد کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اور جو دوسرے نقصانات ہیں اس کے اوپر قابو پایا جائے، تو ہمارے گھر جنت کے نمونے بن سکتے ہیں، پیار و محبت کی فضائیں بن سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی پیاری تعلیمات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جب اس کو اپناتا ہے خود بھی چین اور سکون پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی راحت اور آرام پاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ حسد مت کرو، بغض مت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں مت رکھو. اگر یہ سب کچھ رکھو گے تو یقیناً نفرتوں کو جنم دو گے. نفرتوں کی وجہ سے انسان کا خود کا بھی چین اور سکون برباد ہوتا ہے، اور غیبتیں چغلیاں ہوتی ہیں، اعمال ضائع، نیکیاں برباد، اور اس کے علاوہ انسان اپنی آخرت کی تباہ کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی نقصانات اٹھاتا ہے. تاریخ کو جب دیکھا جاتا ہے تو آسمان کے اوپر بھی سب سے پہلے جو گناہ واقع ہوا، جو گناہ سرزد ہوا، تو ایک نظر سے دیکھا جائے تو وہ یہی حسد کا گناہ تھا. کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو بڑی شان بان کے ساتھ فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے روئے زمین کے جہاں جہاں سے حکم دیا گیا تھا، سر زمین شام کے خطوں سے مٹی اٹھائی گئی، اور اس مٹی کو بڑے اہتمام سے گوندا گیا، اور اس کو پھر سکھایا گیا، اور اس کو پھر مختلف مرحلوں سے گزارا گیا. یہ ساری چیزیں دکھائی دیکھ، یعنی ایک اس پہ طویل عرصہ گزرا، یہ ساری چیزیں فرشتے دیکھ رہے تھے کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ایک نئی مخلوق کی تیاری شروع ہوئی، اور اس کی تخلیق سب سے پہلے جو انسان ہیں ان کی تخلیق اللہ پاک نے خود اپنے دست قدرت سے فرمائی. خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہ کیا اس ذات کو جس کو خود میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے. خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ انسان کی عظمت، اس کی شان ہے، اس کی بلندی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس کو اللہ پاک کر لینے سے پہلے ہی اس کی اطلاع دیا کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ طہٰ کے بارے میں روایت میں آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ کائنات کے بنانے سے پہلے، اس زمین اور آسمان کو سجانے سے پہلے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 4000 سال پہلے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 2000 سال پہلے، اللہ پاک نے سورۃ طہٰ کی تلاوت فرمائی. اندازہ لگائیے کہ کلام بھی اللہ کا، اور اس کلام کو پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی خود ذات ہو. فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے سورۃ طہٰ کی تلاوت فرمائی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. یہ سورۃ طہٰ کے اللہ پاک نے تلاوت فرمائی، تو فرشتے بھی اس تلاوت کو سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ بہت ہی مبارک ہو اس امت کو، بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہے وہ امت کہ جس امت پر یہ قرآن کریم اترے گا. اتنا عمدہ کلام، اتنا پیارا کلام، اتنی پیاری آیات، اتنا عمدہ نکھار کے ساتھ اللہ پاک کا کلام جو آخری امت کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا ہوا ہے. قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جو فی لوح محفوظ، هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے جو اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کلام کی جب تلاوت کی تو فرشتے وجد میں آ گئے, اس کلام کو سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہے وہ امت جس امت پر یہ کلام نازل کیا جائے گا, بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہیں وہ سینے جو سینے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے, بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہیں وہ زبانیں جو اس کو اپنے اوپر جاری کریں گے, وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گے, جو اس کی تلاوت کریں گے. تو ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے اس کلام کی تلاوت فرما کر ایک جھلک دکھا دی فرشتوں کو, ایسا کلام اپنی بندوں میں آنے والی سب سے آخری امت پر اتاروں گا. تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ اور ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اطلاعات تو پہلے سے تھی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں تم تمام کے اندر جو تمام کے تمام مقربین تھے ان میں سے ایک کو رابطہ درگاہ کرنے والا ہوں, ایک کو دھکارنے والا ہوں, اپنے آپ سے بھگانے والا ہوں, مردود کرنے والا ہوں. تو یہ اعلان سن کر تمام کے تمام فرشتوں پر لرزہ اور خوف طاری ہو گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ لوگ وہ فرشتے اور وہ آسمانی مخلوق اور وہ نورانی مخلوق اس میں سے ہر ہر فرد اپنے بارے میں ڈرنے لگا, ایسا نہ ہو کہ راندہ درگاہ کیے جانے والا میں ہی ہوں, بارگاہ رب ذوالجلال سے دھتکار مجھ پر ہی نہ پڑ جائے, پھٹکار مجھ پر ہی نہ آ جائے. تو فرشتوں نے رونا شروع کر دیا, رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے کہ یا رب وہ جو مردود ہونے والے ہیں وہ ہم میں سے میں نہ ہوں, مجھے مردود مت کرنا. حتیٰ کہ یہ ابلیس جو اس وقت فرشتوں کا سردار تھا, بڑا تھا, تو فرشتے آ کر اپنے اس بڑے سردار سے بھی دعائیں کراتے اور سفارش کراتے, اللہ میاں سے ہمارے لیے سفارش کر دو, دعا کر دو کہ اللہ تعالی ہمیں دھتکار نہ دے, ہمیں مردود نہ کر دے. تو ابلیس دعا کرتا کہ یا رب یہ فلانا فرشتہ اس کو مردود نہ بنانا, اس کو دھتکارنا نہیں, اس کے اوپر اپنی مردودیت کا مزداد نہ بنانا. حتیٰ کہ رو رو کے دعائیں کرتا تھا یہ ابلیس, لیکن آنے والے کے لیے دعائیں کرتا تھا, کبھی اس کے خود اپنے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوئی, ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا, کبھی اس کے دل میں یہ کھٹک نہیں ہوئی کہ کہیں میں بھی مسترد نہ کر دیا جاؤں, کبھی بھول کر بھی اس نے نہ تو خود دعا کی کہ مجھے بھی بچا لینا. رو رو کے دوسروں کے لیے سفارش کرتا رہا لیکن اپنے دل میں ڈر اور خوف نہیں تھا, کیونکہ گھمنڈ تھا, اطمینان تھا کہ میں تو سب کا سردار ہوں, میں کہاں مسترد ہوں اور مجھے کہاں دھتکارا جائے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے. اسی واقعے سے وہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان جو بھی اچھی چیز سنتا ہے, جو بھی کام کی بات سنتا ہے, جو بھی نصیحت سنتا ہے, تو عام طور پہ ایک ذہن یہی ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں گا, دوسروں کو اس طرح کرواؤں گا دوسروں کو. تو انسان کے ذہن میں اچھی بات ہے کہ انسان مومن کی شان ہے کہ وہ خود بھی اچھائی کرے, دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دے, خود بھی برائی سے بچے, دوسروں کو بھی برائی سے بچائے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ایک اہم ترین ذمہ داری ہے, لیکن انسان اپنے آپ کو فراموش کر دے اور دوسرے ہی دوسرے اس کی نظروں میں ہوں, تو فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کی نظر میں ہمیشہ دوسرے ہی ہوں کہ میں دوسروں کو سمجھاؤں گا, دوسروں کو بتاؤں گا, دوسروں کو راہ ہدایت پر لاؤں گا, اپنی کوئی فکر نہ ہو, تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھا جائے گا, کبھی نہ کبھی راندہ درگاہ ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے, سب سے زیادہ اپنی ذات کے اوپر ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ پر کوئی وبال نہ پڑ جائے, کہیں مجھ پر کوئی کمبختی نہ آ جائے, کہیں میرے نصیب کھوٹے نہ ہو جائے. اپنی ذات کی سب سے پہلے پرواہ ہو, اس کے بعد دوسروں کی فکر ہو. تو اس لحاظ سے یہ ابلیس دوسروں کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا, لیکن اپنے لیے کبھی نہ تو اس نے دعا کی, نہ ہی کبھی اپنے اندر ڈر اور خوف محسوس کیا کہ مجھے بھی مسترد کیا جا سکتا ہے. نتیجہ یہی ہوا کہ جب شان بان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کر لیا گیا اور پھر روح پھونک دی گئی, حکم ہوا فرشتوں کو, اللہ کا حکم ہے, تعمیل اللہ کے حکم کی ہے, حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. آج بھی ہم اور آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں, تو سجدہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کو, رخ ہوتا ہے ہمارا کعبہ مشرفہ کی طرف. تو کعبہ مشرفہ کے دامن میں اور اس کے پہلو میں اور اس کی جڑ میں کہ جہاں ہمارے سر اور بیت اللہ کی بنیاد میں کوئی اور فاصل نہ ہو, اس جڑ میں گھس کر بھی اگر ہم سجدہ کرتے تو وہ سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا بلکہ اللہ کو ہوتا ہے جس کا وہ گھر ہے. البتہ اللہ ہی نے وہ جہت مقرر کی کہ تم جہاں کہیں ہو, حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, اپنے چہروں کو تم مسجد حرام کی طرف رکھو. تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کو متعین کی ہوئی جہت کی طرف ہم رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ہی کی ذات کو سجدہ ہے. اس وقت بھی اللہ پاک نے ایک نئی مخلوق تیار کی, حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, سب کے سب فرشتے حکم ملتے ہی سر پہ سجود ہو گئے, یکے بعد دیگر سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. یہاں جو بات اس نے کہی وہ یہی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ پاک نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ یا ابلیس ما منعک, تجھے آخر کس چیز نے منع کیا اس چیز سے کہ تو سجدہ کرتا اس کو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ کی پیداوار ہوں وہ مٹی کی پیداوار ہے, آگ مٹی کے سامنے کب جھک سکتی ہے؟ آگ بالا مٹی پست, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جلتا ہوں پہلے سے رہا تھا, حسد کا جو جرم سب سے پہلے جس نے آسمانوں میں جو جرم سرزد ہوا وہ حسد کی آگ تھی. کہ جب وہ پتلا تیار ہو رہا تھا اس پتلے کو دیکھ دیکھ کے یہ آتا تھا, دیکھتا تھا, معائنہ کرتا تھا. حضرت آدم کا پتلا بہت قداور تھا, دراز قد کے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد سب سے اونچا, اس کے بعد پھر آپ کی نسل کے اندر قد چھوٹا ہوتا چلا گیا. واضح روایت میں 60 ہاتھ تک آتا ہے, تو بہت دراز قد کے تھے. اور اس کے بعد نسل کا قد چھوٹا ہوتے 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 امت محمدیہ کا جو یہ قد ہے یہ ہمارا آپ کا یہاں پر آ کر قد رک گیا. اب آخر قیامت تک, قیامت کے آنے تک انسان اسی اوسطاً اسی قد پر رہیں گے. عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی, ہزار ہزار سال عمریں گھٹتی گئیں, کم ہوتی گئیں ہوتی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عمر ملی 60 سے 70 سال کے درمیان اوسط, اکثریت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. کوئی اس سے کم میں بھی انتقال کرے گا الا ماشاءاللہ, کوئی اس سے زیادہ میں بھی انتقال کرے گا الا ماشاءاللہ, لیکن بحیثیت امت کے جو اس امت کو عمر دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سے 70 کے درمیان, 60 سال کے بعد انسان بالکل تیار رہے, کبھی بھی موت آ جائے. ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان آخرت کی فکر میں ہمیں تک گوش ہو جائے, کیونکہ 40 سال انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس میں اس کی عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے, تجربات کے وہ ایک بڑے مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے, اس میں شعور بھی اعلیٰ درجے کا آ جاتا ہے, وہ نشے و فراز سے واقف ہو چکا ہوتا ہے, اور عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اچھائی برائی نفع نقصان دنیا اور آخرت ان تمام چیزوں کو وہ جان چکا ہوتا ہے. ایسے مرحلے میں پہنچ کر انسان کو چاہیے 40 سال کے بعد, ویسے تو شروع ہی سے انسان آخرت کی تیاری میں رہے لیکن بالخصوص 40 کے بعد سمجھ لے کہ وہ ڈھلان شروع ہو گیا. ہر کمال کو زوال ہے, انسان کی ایک چڑھتی زندگی ہے, انسان چڑھ رہا ہے, 5 سال کا ہو گیا, 10 سال کا, 15-20 سال کا, آگے انسان بڑے سنہری خواب دیکھتا ہے, جوان ہو جاؤں گا تو یوں ہوگا, بڑا ہو جاؤں گا تو یوں کروں گا, لیکن ایک عمر ہے وہ سارے کام کر گزرا انسان, اب تو وہ آخرت کی منزل کی طرف اتر رہا ہے. ہوائی جہاز ایک وقت ہوتا ہے کہ رن وے پر کھڑا ہوا ہے, تیاریاں ہیں, مسافر بیٹھ رہے ہیں, سارے سب تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد بلندی کی طرف وہ رواں دواں ہوتا ہے, تیزی کے ساتھ بلندیوں کا سفر طے کرتا چلا جاتا ہے. دوسرا وقت آتا ہے کہ وہ پھر نشے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے, وہ اترائی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے, اور ہوتے 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 آہستہ 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 آگے جا کے وہ منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے. ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بالکل ایسے ہی محسوس کیا. ہمارے والدہ ماجد حضرت اقدس حضرت والدہ ماجد رحمہ اللہ اپنی دعا کے مطابق جو فرمایا کرتے تھے, یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں یاد فرمانا, تو وہی چلتے ہاتھ پاؤں اور دین کی خدمت میں لگائے رکھنا, چلتے ہاتھ پاؤں اور آخری وقت تک دین کی خدمت میں لگائے رکھنا, لمحے بھر کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمانا, وہ جو دعائیں مانگا کرتے تھے 100% اللہ پاک نے وہ دکھا دی. عشاء کی نماز پڑھا کر امامت کی ذمہ داریاں وہ انجام دے کر پاک و صاف با وضو ہو کر گھر کی طرف پلٹے ہیں, اور دعا کے مطابق چلتے ہاتھ پاؤں آنن فانن لمحے بھر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. کلمہ کلام پڑھتے ہوئے سب سے آخر میں جو آپ کی ملاقات ہوئی, کوئی دم کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کے اوپر دم کیا اور پھر برابر والے ایک پڑوسی آئے سے ہاتھ ملایا, سلام کلام کیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام. یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں جو جنتیوں کے کلمات ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, جنتیوں کی جنت کے اندر جو پکار ہوگی وہ کہیں گے سبحانک اللہم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کا وہاں جو شعار ہوگا, جو ان کا وہاں تکیہ کلام ہوگا وہ سلام ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور ان کی سب سے آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو سلام کلام جو مومن مسلمان کرتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. سلام کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. السلام علیکم, آپ پر سلامتیوں کا نزول ہو. ورحمت اللہ, اللہ کی رحمتیں ہوں. وہ برکات, اللہ کی برکتیں نازل ہوں. وعلیکم السلام, آپ پر اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں, اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ کی برکتیں ہوں. ساتھ میں اگر مصافحہ بھی کیا, ہاتھ ملانے کے ساتھ گناہ انسان کے جھڑتے ہیں, جس طرح سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں, مصافحے کے ذریعے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں. اور اگر مسکرا کر سلام کلام کیا تو یہ الگ ایک عبادت, خندر پیشانی سے ملنا مستقل یہ ایک عبادت, حال احوال خیر خیریت کرنا یہ خود حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے. تو غرض یہ کہ والد ماجد اختتام اس انداز سے ہوا کہ لمحے بھر کے بھی مخلوق کے محتاج نہ ہوئے, بس دروازے میں داخل ہوئے اور آپ کے پاؤں پڑوسی نے دیکھے کہ چپلے آپ کے پاؤں باہر اور جسے اندر, اس نے فوراً بیل بجائی. دیر تک اندر جو بھائی وغیرہ تھے سارے بھاگے دوڑے گئے تو ابا دروازے ہی پر اپنی ڈیوڑی پر بیٹھ کر دم دے دیا, پلر کے ساتھ اس طرح ڈھلے ہوئے تھے, اٹھایا تو بس سانس نہیں تھے. اور دوسری طرف والدہ ماجدہ, ان کے ساتھ جو ابا جان کے جانے کا جو غم کا سلسلہ ہوا, جتنی محبتیں گہری ہوتی ہیں تو ان محبتوں کے اندر جب جدائی آتی ہے تو غم بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. ابا نے اپنی وصیتوں کے اندر جہاں بہت ساری رہنمائیاں وصیتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں, اس کے اندر حوصلہ افزائیاں اور رہنمائیاں ساری سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے نچوڑ چھوڑ دیا کہ اس طرح کرنا, بعد میں اس طرح کرنا. تو اس میں شروع میں یہ بھی وصیت لکھی تھی کہ اپنی والدہ ماجدہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ان کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنا اور جتنا ہو سکے ان سے خوب دعائیں لینا. وہ وصیت تو ابا نے لکھ دی, لیکن ہوا بھی ایسا ہی کہ حالانکہ ابا کی وفات تک امی بالکل چاقو چوبند حشاش بشاش تھی, ہمارے تصور تک میں نہیں تھا ابا کی وفات کے وقت کہ امی بھی ابا کے وصال کے ٹھیک 13 مہینے بعد دنیا سے چلی جائیں گے. لیکن وہی ہوا کہ ہم نے پھر امی کو جب بیماری کا سلسلہ ہوا تو وہ سلسلہ ایسا ہی رہا کہ امی کی خدمت کے مواقع ملے, نمازوں کے لیے وضو کرانے کے موقع ملتے تھے, پاؤں دھلانے کے موقع ملتے تھے. تو یقیناً دل کی گہرائی سے خوشی ہوتی تھی کہ انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے گا. اور والدہ ماجدہ بھی ہماری بہت فیاض سخی, پل پل پہ دعائیں دینے والی, ساری زندگی ابا کی تربیت میں رہی. ابا تو کہا کرتے تھے کہ تمہاری والدہ میری پیر ہے, یہ میری اصلاح کیا کرتی ہے. بہت منجی ہوئی, بہت با اخلاق, بہت مروت والی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سید زادی تھی, کیونکہ ہمارے نانا سید نسل سے تعلق ہے, حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے اور بخارا کے رہنے والے, امام بخاری کے علاقے کے, اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. تو ننیال کی طرف سے بھی ہمارے نانا کے جو روحانی اثرات تھے وہ ہماری والدہ ماجدہ میں ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. ہماری چونکہ دادی کا انتقال بھی ہوا تو ہماری والدہ کی جب شادی ہوئی تو ہمارے سارے چچا اور ہماری پھوپھیاں چھوٹی چھوٹی تھیں. اس دن بھی ہماری ایک پھوپھی جو ہماری والدہ ماجدہ کے وصال کے اگلے ہی دن بیوہ ہوئی, ہمارے پھوپھا آئے تھے وصال کے وقت. والدہ ماجدہ کی جب رات میں انتقال ہوا وہاں پر بھی شریک رہے, بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار انسان تھے. اور جب تدفین کا مرحلہ تھا یہاں بھی موجود تھے, اور پھر جب تدفین کا معاملہ تھا تو باقاعدہ ہمارے ساتھ ساتھ یہاں موجود رہے. دن گزرا, اپنی ذمہ داری پر بھی گئے اور تنخواہ وغیرہ لا کر ہماری پھوپھی کے حوالے کی. رات جب ہوئی اللہ پاک نے اتنا پیارا معاملہ فرمایا کہ ان کا معمول تھا تہجد پڑھنے کا, تو رات کو وضو وغیرہ کر کرے تیار ہو کے مسلح بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی تہجد کی, اور سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھ نہیں رہے تھے. کافی دیر ہو گئی تو بچی نے دیکھا کہ ابا سجدے سے نہیں اٹھ رہے، جب یوں ہلایا تو پتہ چلا ابا تو انتقال کر گئے، روح پرواز کر گئی سجدے کی حالت میں تہجد کی نماز میں. تو ہماری پپی جب سے عدت میں تھی، ابھی پچھلے دنوں 4 مہینے 10 دنوں کے پورے ہوئے، تو ہمارے گھر میں تشریف لائی تھی، بہت رو رہی تھی. وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ دنیا بالکل ویران ہو گئی، اور جب سے تمہارے پپا کا انتقال ہوا اب زندگی بالکل بے مزہ لگتی ہے. تو وہ پھر امی کا تذکرہ کرنے لگی کہ جب بھی آتی تھی یہاں ہنستی مسکراتی ہوئی ملتی تھی، کبھی بھی ہم نے ان کے چہرے پر پل نہیں دیکھے. اور پھر تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں سگی اولاد کی طرح پالا، بالکل کبھی انہوں نے غیریت کا کوئی برتاؤ نہیں کیا، یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ ہمارا اور ان کا رشتہ کیا ہے، بالکل سگی اولاد کی طرح ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے. کیونکہ ہماری دادی کا انتقال ایسے ہوا کہ ہماری پھوپھیاں اور چچا سارے چھوٹے تھے، تو ہماری والدہ ماجدہ نے بچپن سے ان کی پرورش کر کر کے سب کی شادیاں وادیاں یہ سارے معاملات ہمارے گھروں میں ہوئے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھی اتنا پیارا معاملہ فرمایا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو ایک طرف تو والدہ ماجد اچانک چلتے ہاتھ پاؤں گئے، اور دوسری طرف والدہ ماجدہ کے لیے ابا جان نے وصیت کے اندر لکھا تھا کہ ان کی خوب خدمت کرنا، تو خدمت کے موقع بھی خوب ملے، اور پھر ہم جو جو بھی دل میں آتا تھا امی سے کھلے دل سے دعائیں کراتے تھے، امی دعا کر دیں فلانی چیز کے لیے، امی دعا کر دیں اس کے لیے، امی بھی ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی تھی، آخر وقت تک دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں دے کر گئیں. ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے قابل مکمل یقین ہے کہ ہمارے والدین ماجدین کی دعائیں ہمارے لیے بھی اور اپنے تمام متعلقین کے لیے، ابا کی دعائیں تو ہمیشہ اپنے تمام خیر خواہوں کے لیے ہوا کرتی تھی، اپنے تمام نمازیوں کے لیے، تمام شاگردوں کے لیے، تمام متعلقین کے لیے، تمام احباب کے لیے، تمام معالجین کے لیے ہوا کرتی تھی، تمام امت کے لیے ہوا کرتی تھی. ان شاء اللہ وہ دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی. تو غرض یہ کہ جب اس وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ پاک ہم دونوں میاں بیوی میں زیادہ فاصلہ نہ رکھیں، ہم میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کی جدائی کا زیادہ غم دیکھنا نہ پڑے. وہ دعا بھی قبول ہوئی کہ وہ 12-13 مہینے اس بیماری کے اندر ایسے گزرے کہ بالکل خواب و خیال ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ والا ہو، اللہ سے رجوع کرتا ہو، تعلق اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ پاک نے ایسے ہی معاملات کیے. تو والدہ ماجدہ کی جب بیماری بڑھتی چلی گئی تو آہستگی کے ساتھ، پہلے تو وہ نمازیں پڑھا کرتی تھی ساری، جب بیماری کا آغاز ہوا کھڑے ہو کر، ہوتے ہوتے پھر کرسی پر پڑنے لگی، ہوتے ہوتے اور جب تکلیف بڑھ گئی اور پھر ہڈی ٹوٹنے کا سلسلہ ہوا تو بستر پر لیٹ کر پڑا کرتی تھی، اور ہوتے ہوتے وہ نوبت بھی آئی کہ پھر وہ رکو سجدے پر قادر نہ رہی، پھر اشاروں سے پڑھنے لگی، اور وہ معاملات آئے کہ پھر وہ ہلانے جلانے کے قابل نہ رہی چونکہ ہڈیاں کافی زیادہ ان کی متاثر ہو چکی تھی. تو مرحلہ وار وہ بتدریج ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پانی کا جہاز دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہو اور بندرگاہ کی طرف لگنے کے لیے آہستہ آہستہ وہ قریب آ رہا ہو. اور پھر ہوتے ہوتے 10 محرم الحرام جب آئی، اس دن سے امی کے اوپر بس وہ آخرت کے سلسلے کا گویا کہ آغاز ہوا. اس دن جو نہا کر لیٹی تو اس وقت پھر جب دوپہر کو نہا دھو کر جب لٹایا تو رات عشاء کے بعد پھر اس کو کہا کہ مجھے تھوڑا سا بٹھا دو. بیٹھی تو ساری اپنے امی کے بال وغیرہ بھی سارے گیلے تھے، اور اس وقت پھر وہ کہنے لگی کہ آج دوپہر سے لیٹی لیٹی اب اٹھی ہوں. اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر غرور کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کبھی تکلیف، کبھی سرور، کبھی سکون. پھر وہ آخری 3 دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، ابا کے بارے میں بتا رہی کہ تمہارے والد کھڑے ہوئے ہیں بالکل کھلی آنکھوں اور باقاعدہ نظریں گھما گھما کر دیکھتی تھی جیسے نظر آ رہے ہوں. بزرگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تھال میں کچھ بھرے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں. سب سے آخری دن سے پہلے جب ہم اسپتال لے جانے لگے، ایمبولینس میں جب بٹھایا، اس وقت فرمانے لگی، حالانکہ بالکل تکلیف میں تھی، لیکن میری بہن سے کہنے لگی دیکھو سجاوٹ کتنی مکمل ہو گئی. اس جملے کا حالانکہ کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن جب باہر لائے اسٹیشن پہ لٹا کر تو بہن سے کہہ رہی دیکھو سجاوٹیں کیسی مکمل ہو گئی. تو یہ ساری وہ روحانیتیں تھیں، وہ چیزیں تھیں جو ان کو دکھائی دے رہی تھیں، ہم کو دکھائی نہیں دے رہی تھیں. مرحلہ وار ہوتے ہوتے باتیں کرتے 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 آہستہ آہستہ وہ باتوں کا سلسلہ بھی ختم ہونے لگا. اور یہ اللہ میاں کا کرم اور فضل ہے کہ اس تکلیف کی شدت میں انسان کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے تو آہ نکلتی ہے، انسان کرب کے اندر اف کہتا ہے. لیکن والدہ ماجدہ کا تکیہ کلام اللہ بنا ہوا تھا. جب کوئی ہڈی دکھتی، جب جسم میں درد ہوتا، اللہ، ایک دکھی دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند ہوتا تھا. اور یہی رہا کہ جب کبھی آخری لمحات میں بھی بس وہ ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہی اللہ کا کلمہ تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ہر عروج کے بعد زوال ہے, ہر کمال کو زوال ہے. تو انسان کی زندگی بڑھتی ہے بڑھتی ہے, 40 سال کے بعد پھر عام طور پہ انسان نشے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے. تو 40 سال کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری کر لے, توجہ آخرت کی طرف بڑھا دے اور رجوع اللہ رکھے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, پاکیزگی اختیار کرے, تقوی اپنا شعار بنا لے تاکہ جب کبھی موت آئے تو وہ لبیک اور سادے کرتا ہوا چلا جائے. تو غرض یہ کہ 70 سے 60 اور 70 کے درمیان یہ امت محمدیہ کی عمر ہے. تو حضرت آدم کا قد بھی دراز تھا, عمریں بھی طویل تھی, آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مختصر ہوتا چلا گیا سلسلہ. پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہونے لگا تو ابلیس آتا تھا, دیکھتا تھا, معائنہ کرتا تھا کہ کون سی مخلوق ہے, کس طرح کی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ یہ آ کر تانگ جھانک کرتا اور پھر حضرت آدم کا جو پتلا تھا وہ اندر سے کھوکھلا تھا, جیسے ہمارا وجود اندر سے کھوکھلا ہے, اس میں دل بھی ہے, گردے بھی ہیں, پھیپھڑے بھی ہیں, پورا جگر اور یہ معدہ وعدہ یہ ساری چیزیں, اوپر پورا وجود کا سانچہ ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اس کے بیچ میں سارے پرزے فٹ ہیں. اللہ پاک نے ہمیں موم بتی کی طرح ٹھوس نہیں بنایا کہ خالی گوشت کو لوتھڑا بنا دیا اور ٹھوس, اندر کچھ نہ, پوری رگوں کا نظام ہے, سانس ہے اور اس کے علاوہ پٹھے ہیں, ہڈیاں ہیں, کھال بال گوشت پوس, یہ پورا ایک اللہ پاک نے کارخانہ قدرت ہمارے اندر فٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ابلیس آتا جھانکتا اور وہ اس کھوکھلے جسم کو دیکھ کر یہاں سے گھستا وہاں سے نکل جاتا, وہاں سے گھستا یہاں سے نکل جاتا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ چلو یہ کھوکھلے ہیں, اس کے اوپر میرا داؤ چل جائے گا, میرا داؤ اس کے اوپر کارگر ہو جائے گا, کیونکہ اگر ٹھوس ہوتے ان کے اندر میں گھس نہیں پاتا, اثر کیسے کرتا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اس نے کہا تھا کہ ان کے اوپر میرا داؤ چل جائے گا چونکہ میں ان کے اندر گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو اس وقت سے اس کو جلن شروع ہو گئی تھی, حسد شروع ہو گیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. جب معاملہ آیا سجدے کا, حکم ملا سجدے کا, اس وقت پھر اس نے تکبر کیا. سب سے پہلے حسد ہوا, جلنے لگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت پڑی ہے خلیفہ بنانے کی, ہمیں کیوں خلیفہ نہیں بنایا جاتا, کیوں نہیں مخلوق کو تیار کیا جا رہا ہے, یہ حسد تھا. اور جب اطاعت کا معاملہ آیا, تابعداری کا معاملہ آیا, اس وقت وہ تکبر کے اندر مبتلا ہوا, کہا کہ میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے, اعلیٰ ادنا کے سامنے کہاں جھک سکتا ہے. تو آسمان کے اوپر جو سب سے پہلے گناہ سرزد ہوا وہ یہی حسد کا تھا, اور زمین پر بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ یہی حسد کا تھا. وہ حضرت آدم کے جو دو بیٹے ہیں قابیل اور حابیل, اس میں بھی یہی معاملہ ہوا. انشاءاللہ تفصیل زندگی بخیر آئندہ مضمون میں عرض کروں گا کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کے ساتھ جس بہن کا نکاح ہونا تھا وہ خوبصورت تھی, اس کے ساتھ جس کا نکاح ہونا تھا وہ بدشکل تھی. تو اس کو حسد ہو گیا کہ یہ اس نصیب میں کیوں آئی, اور اس حسد کے اندر پھر مقابلہ ہوا, قربانی پیش کرنے کی بات آئی, اللہ پاک نے اس کو شرف قبولیت بخشا تو یہ جلنے لگا. اس جلن کے اندر آ کر اس نے اس کو قتل کر ڈالا. اسی وجہ سے سب سے پہلا انسانیت کا قاتل قابیل بنا, جو حاسد بھی تھا, جس نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کر کے اس کو گویا کہ قتل کر کے ایک بھیانک جرم کا آغاز کیا. دنیا میں جتنے بھی قتل کیے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قتل کا ایک گناہ قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے. چونکہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کی بنیاد ڈالنے والے کو نیکی کرنے والے کا ثواب ملتا ہے, برائی کی بنیاد ڈالنے والے کو آگے جتنے لوگ برائی کرتے چلے جائیں گے ان برائی کرنے والوں کا گناہ اس کو پہنچتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ جو برائی پھیلائی جاتی ہے آج کل کے زمانے میں, فحاشی اور یعنی آزادی اور یہ فحش فلمیں اور فحش ڈرامے اور گندی تصویریں, گندی کہانیاں, گندے لٹریچر, گندی چیزیں, جو بھی چیز کہہ لی جائے اس کو فحاشی کہا جاتا ہے, یا گندے لباس پوشاک جو بھی طور طریقے ہوں, اس کو پھیلانے والا جب اس نے اس برائی کو آگے پھیلا دیا, اس برائی کو جو اپنا رہا ہے, جو وہ گناہ کر رہا ہے, اس کا گناہ اس برائی پھیلانے والے کے اوپر بھی آئے گا. جس طرح الدال علی الخیر کا فاعل, کہ نیکی کا کرنے والا جس طرح خود نیکی کرے اپنے لیے اجر و ثواب کماتا ہے, اگر اس نے کسی اور کی رہنمائی کر دی نیکی کرنے کے لیے تو وہ نیکی کرے گا تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. تو یہی حال برائی کا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں, برائی کو پھیلاتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو فواحش اور بے حیائی کی باتوں کو مومنوں کے اندر پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اور دنیا کے اندر رسوائی آخرت کے اندر تباہی ان کا مقدر ہے. تو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو چاہیے کہ اس گناہ سے خود بھی بچے اور کوئی بھی ایسا گناہ اختیار نہ کرے کہ جو دوسروں کے گناہوں کے کرنے کے لیے یہ انسان اس کا سبب بن جائے. یہ جو آج کل سیڈیوں کا کاروبار ہے, ویڈیو وغیرہ, یہ چیزیں, دوسری تیسری چیزیں, لغویات, تو یہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, جو گندی فلمیں, گندی چیزیں, گندے ڈرامے, یہ وہ کرایہ پر دیتے ہیں یا بیچتے ہیں, تو یہ چیز اس نے کہا کہ اگلے آدمی کو فراہم کر دی چند تکوں کی خاطر. دوسرے آدمی نے جو گناہ کیا یا اس کے علاوہ اور کوئی سے بھی گناہ کا کوئی سامان تھا جو اس نے اگلے انسان کو فراہم کر دیا, اس اگلے آدمی نے اس کو استعمال کرتے ہوئے گناہ کیا, جرم کیا, تو وہ جرم کرنے والا جتنے گناہ کا وبال کا مستحق ہوگا اتنا ہی اس کو گناہ کے موقع فراہم کرنے والا مستحق بنے گا. تو میرے محترم بزرگوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی فکر کریں, نفس کی پاکیزگی کی تیاری رکھیں اور نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ روح کی بیماریاں دن بدن جتنی بھی ہم سے دور ہوں گی, دل ہمارا جتنا اجلا اور منجلا ہوگا, روحانیت اتنی ہی زیادہ اس کے اندر سرایت کرے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بھی ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب کے مہینے کے شروع ہونے پر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر عربی میں آتی ہو تو دعا مانگا کریں رجب کے شروع میں, اور اگر نہ آتی ہو تو اردو میں دعا مانگ لیا کریں کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنائیے اور ہمیں رمضان شریف نصیب فرمائیے. گویا کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے, تو رمضان شریف کی گویا کہ ہمارے ساتھ ملاقات ہو, ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہو, وہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے, ہم اس کو پالیں, اس میں عبادات اور اطاعت کر سکیں, اس کی گویا کہ پیشگی اسی وقت سے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائے اور اسی طریقے سے جان مال کا تحفظ فرمائے, عزت اور آبرو نصیب فرمائے, صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ایسے مبارک لمحات, مبارک مہینے, مبارک ایام زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. دعا کی ایک پرچی ہے جناب غفران صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.